بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله العظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بھیجے محمد وعلى محمد عیدان گرامی جشن میلاد ہے اور ایام ماہ رجب ہیں اور اس ماہ رجب کی فضیلت اور اس کی پاکیزگی کو اہل بیت علیہم السلام نے مختلف عنوانات کے تحت مختلف مواقع پر بیان فرمایا ہے اور سردست موقع نہیں ہے کہ ہم ان تمام فضیلتوں کو بیان کریں، لیکن ماہ رجب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اسے خدا کے دوستوں کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اور ماہ شعبان در حقیقت ایک بڑی پریکٹس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جس طرح انسان ایک بڑے مقابلے کے لیے نیٹ پریکٹس کرتا ہے، اسی طریقے سے ماہ رجب و ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے نیٹ پریکٹس کے مہینے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ماہ رمضان کی فضیلت و رحمت و برکت و مغفرت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر سکیں۔ اور ان فضیلتوں میں سے جو فضیلت ہم شمار کرتے ہیں وہ اس مہینے میں مختلف آئمہ طاہرین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ خود امام محمد باقر علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، ایک روایت کی بنا پر خود مولا متقیان حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت، اور اس کے بعد 27 رجب یوم بعثت جو عالم انسانیت کی سب سے بڑی عید ہے، اس کی مناسبت سے مختلف دعائیں اور زیارات اس مہینے میں وارد ہوئے ہیں۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے لیے، یہ جو ابھی مسلم میاں شعر پڑھ رہے تھے کہ علی امام منستو منم غلام علی، اور اگلا مصرعہ کیا تھا، یہ ایک بار نہیں ورد بار بار کرو، یہ جو کہا کہ علی امام منستو منم غلام علی، امام علی میرے امام ہیں اور میں ان کا غلام ہوں، یہ ورد ایک بار کرنے کا نہیں ہے، یہ ورد بار بار کرنے کا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان عبدیت کی اور بندگی کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جہاں پر ایک مومن، ایک محب، ایک موالی، ایک شیعہ، ایک پیروکار، محبت رکھنے والا اپنے آپ کو علی کا غلام شمار کرنے لگے، اور اس حد تک اپنے آپ کو آماد و تیار کرے کہ اس کی اپنی مرضی کچھ نہ ہو، اس کی وہی مرضی ہو جو اس کے مولا کی مرضی ہو۔ اسی لیے کہہ رہا ہے شاعر کہ یہ ایک بار ورد کرنے کا نہیں، یہ بار بار کرنے کا ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ کے ولادت باسعادت کے ایام ہوں یا شہادت کے ایام ہوں، یہ سب بار بار اہل بیت کے مقصد اور مشن کو سامنے رکھنے کے لیے ہے، تاکہ ایک محب، ایک انسان، ایک ان کا چاہنے والا، ایک پیروکار ان کی سیرت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گل و گلزار بنانے کی کوشش کرے۔ لہذا یہ ایام ولادت یا ایام شہادت جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ ایک محب، ایک شیعہ اپنے آپ کو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق، مثال کے طور پر آپ 14 اگست کے دن جو ہے وہ پاکستان کا جشن آزادی مناتے ہیں، اور آزادی سے متعلق جو نظریات 1947 से पेश किए गए थे उसको सामने रखिए, कोशिश करते हैं कि क्या इन 1947 से लेकर 2015 तक हमने वो मकासद हासिल किए हैं नहीं किए हैं। या इसी तरीके से 6 सितंबर योम दिफा, तो ये कौमी अय्याम जो कौमी सतह पर मनाए जाते हैं इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उन मकासद को अपने सामने रखा जाए और ये देखा जाए कि हम कितने फासले पर हैं, अगर हासिल किए तो कितना हासिल किया है, पीछे रह गए तो क्यों रह गए, क्या असबाब थे, क्या रुकावटी थी। उसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम के अय्याम विलादत बासआदत हों या अय्याम शहादत हों, ये इसलिए कि एक मुहिब एक पैरोकार ये देखे कि वो अहले बैत के रास्ते पर गामजन है या नहीं है, अगर गामजन है तो शुक्र खुदा वजाला, और अगर गामजन नहीं है, इनहराफ है, बिगाड़ है, वो अहले बैत के रास्ते पर नहीं है, तो फिर उसको चाहिए कि वह अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर आ जाए। बल्कि इस चीज़ को तो रोज़ाना हमें नमाज में हुक्म दिया गया है कि अपनी रास्ते को चेक करते रहो, चेक एंड बैलेंस के निज़ाम रखो। ये जो कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए खुदा हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा उन लोगों के रास्ते की कि जिन पर तेरी नेमत नाजिल हुई, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर तेरा अजाब उतरा और जो गुमराह हुए। ये कौन है? ये अहले बैत अलैहिस्सलाम है। हज़रत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अनसरात और मुस्तकीम, हम अहल बैत, मैं अली मुर्तज़ा सरात और मुस्तकीम हूँ, नहनु हबलुल्लाह, हम अल्लाह की रस्सी हैं, हमें मजबूती से थामे रहो। इस बिना पर हर नमाज में खुसूसन और फिर अय्याम विलादत शहादत में इंसान मुसलसल कोशिश करे चेक करने की कि वह अहल बैत के रास्ते पर गामजन है या नहीं है। क्योंकि एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, एक मुहक्किक होने की हैसियत से, तारीख का मुताला करने वाले तालिब इल्म होने की हैसियत से, मैं कुछ तहकीकी चीज़ों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बहुत सी चीज़ें हमारी पाक व हिंद में मशहूर हो गई। देखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की तारीखें और शहादत की तारीखें, इनमें तारीखी तौर पर इख्तलाफ मौजूद है, किसी ने कोई तारीख नकल की है, किसी ने कोई तारीख नकल की है। इसमें बहुत ज़्यादा इसको महसूस करने की ज़रूरत नहीं, एक तारीख़ी इख्तलाफ है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए मुस्तनद से मुस्तनद कौल, मुस्तनद से मुस्तनद बात की जानिब हमें तवज्जो करनी चाहिए ताकि हम मुस्तहकम मुस्तनद और वज़नी बात को हासिल कर सकें। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत के मामले में भी जो मुस्तनद तारीख़ कुतुब तारीख़ में मिलता है, आपकी विलादत रजब में नहीं है, एक कौल की बिना पर इमाम की विलादत जो है वो रजब में हुई है। वो कौल मैं यहाँ पे पेश कर दूँ और किताबों का हवाला भी दे दूँ ताकि बात वाज़े हो जाए। 212 हिजरी सन और 15 ज़िलहिज्जा मुस्तनद कौल की बिना पर नकल किया गया है। 212 हिजरी और 15 ज़िलहिज्जा यानी साल का, यानी कमरी साल का आखिरी महीना। इसी तरीक़े से बाज दूसरी किताबों में 27 ज़िलहिज्जा और दूसरी किताबों में दूसरे अकवाल की बना पर माह रजब जो 5वीं तारीख बनती है, और लेकिन जो 5वीं तारीख बनती है वो 214 हिजरी के हिसाब से बनती है। अब किताबों का हवाला दे दूँ जो 15 ज़िलहिज्जा 212 हिजरी का कौल नकल करते हैं, उसमें अलकाफ़ी, इरशाद, अत-तहदीब, कामिल इब्ने असीर मौजूद हैं। दूसरा कौल जो 27 ज़िलहिज्जा 212 हिजरी का है वो है मसारु शिया, और तीसरा कौल जो 214 हिजरी और माह रजब का है वो कौल मिसबाउल मुतहज्जिद नामी किताब में मौजूद है। ये किताब है मेरे पास हयात फ़िक्री व सियासी इमामान शिया अलैहिम सलाम रसूल जाफरियान, ईरान के एक बहुत बड़े राइटर और महक्किक हैं, उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की सियासी और फिक्री ज़िंदगी पर यह किताब लिखी है। रसूलुल्लाह के बारे में अलग किताब लिखी है, लेकिन 12 आइम्मा के बारे में जुदागाना किताब लिखी है, और इसमें मुस्तनद तारीखों से कौल नकल किए हैं। एक कौल के बिना पर इमाम की तारीख इस महीने में 214 हिजरी को मौजूद है। जो सारे 10 मसला है और जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो को मफजूल कराना चाहता हूँ कि हर इमाम ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ नशिब व फराज देखे हैं, सियासी, अकायदी, तारीख़ी, इज्तिमाई, मुआशरती। مختلف نشب و فراد، اور یہ نشب و فراد جو آئے ہیں یا ان کے زمانے میں بسنے والے لوگوں اور عوام کے سکوت، خاموشی یا آئمہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے، یا اس زمانے میں برسر اقتدار گروہوں، خاندانوں، قبیلوں یا حکومتوں کے برسر اقتدار آنے پر اور قابض ہونے کی وجہ سے، ایک گروہ آیا، ایک خاندان آیا، وہ قابض ہو گیا، بنو امیہ تھے، اس کے بعد بنو عباس کا زمانہ آیا، بنو عباس بھی نشب و فراز رہے ہیں، مختلف تاریخیں آئی ہیں، مختلف شخصیات گزری ہیں، مختلف ظالم شخصیات گزری ہیں، ان سب کے سوشل کریکٹر کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی متاثر ہوتی رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ احضار کیا گیا ہے، احضار یعنی بلایا گیا ہے، جس طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے بلوایا گیا تھا زبردستی، اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام کو بھی سامرہ بلوایا گیا، اور اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی سامرہ بلوا کر فوجی چھاؤنی، سامرہ عسکر جو کہتے ہیں فوجی چھاؤنی کو کہتے ہیں، لہذا فوجی چھاؤنی میں امام کو رکھا گیا، اور کربلا کے بعد، بلکہ یوں کہوں ساتویں امام کے بعد جتنے بھی آئمہ آئے ہیں جو عصر غیبت سے نزدیک تھے، یہ تمام آئمہ کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے، سیاسی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، تحریکوں کے لحاظ سے، شیعوں کی مخالفت اور موافقت کے لحاظ سے، اور اسی طریقے سے تشیع، مکتب تشیع میں انحرافات کو ایجاد کرنے کے لیے دشمن کی جانب سے منحرف لوگوں، ٹولوں، نظریات کو فروغ دینے کی وجہ سے مختلف، یہی وجہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ لوگ قرآن کو کسی اور صورت میں مان رہے ہیں، لوگ امام کو کسی اور صورت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسری جانب وہ حکمران طبقہ بنو عباس کا، وہ اپنے مقاصد پہ پردہ ڈالنے کے لیے در حقیقت جبری عقیدے کو اور عقائد کو، کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کراتا ہے، اس عقیدے کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں، خصوصاً آخری امام یعنی آٹھویں امام سے لے کر اور گیارہویں امام تک، یہ جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں، ان کی جو تحریکیں چلی ہیں بہت محدود رہی ہیں بظاہر، کیونکہ ان میں سے اکثر امام رضا کو بلا کر اپنے پاس رکھا گیا، امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی اسی طریقے سے، نویں امام کی زندگی اسی طریقے سے، دسویں اور گیارہویں امام کی زندگی بالکل اسی طریقے سے تھی کہ محصور کر کے رکھا گیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دشمن کو معلوم تھا کہ سادات میں سے جناب زہرہ کی اولاد سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام مہدی ہوگا، جس کا نام رسول کے نام پر اور جس کی کنیت رسول کی کنیت پر ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اس امام کا راستہ روکنے کے لیے در حقیقت آئمہ کو بلا کر چھاؤنی میں رکھ کر نظر بند کر کے امام زمانہ کی پیدائش کا راستہ روکا گیا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طریقے سے آئمہ نے امام مہدی کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اور ان کی فکر کو باقی رکھنے کے لیے کیا کام کیا، ایک الگ موضوع ہے، لیکن جتنے بھی آئمہ تھے ان کی زندگی میں فکری تحریکیں چلی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام مکتب تشیع کا حقیقی چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناظر اٹھا کے دیکھیے، جو بادشاہ وقت کے دربار میں ہوتے تھے، بظاہر علمی مناظر ہوتے تھے، بادشاہ بڑا دلدادہ نظر آتا تھا، عاشق و فریفتہ نظر آتا تھا، لیکن مقصد کچھ اور تھا۔ نو امام کی زندگی بعینہ ہی انہی قسم کے مسائل سے دو چار رہی، پھر دسویں امام یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی اسی طریقے سے دو چار رہی کہ امام کو بلایا گیا ہے زبردستی سمرہ، وہاں رکھا گیا، اور مسلسل آپ پر جو ہے وہ نظر رکھی جاتی تھی کہ آپ کس طریقے سے اپنے لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں، شیعوں سے رابطہ رکھتے ہیں، لیکن ان تمام حالات کے باوجود اہل بیت نے جو نیٹ ورکنگ کی تھی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، اپنے نائبین کے ذریعے سے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کو واضح کر دیا۔ آج جو اعتراض کیا جاتا ہے علماء پر، خصوصاً ولی فقیہ پر، کہ امام کا نائب جو ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا. تو آئمہ کی سیرت یہ بتاتی ہے امام اول سے لے کر اور بارہویں امام تک جتنے بھی نائب رکھے ہیں وہ سب غیر معصوم تھے. سلمان فارسی کو امیر المومنین کہیں بھیجا ہے وہ غیر معصوم تھے, یعنی معصوم کی طرح معصوم نہیں تھے. مالک اشتر کو بنا کے بھیجا ہے وہ معصوم نہیں تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے اپنا نائب و سفیر بنا کے بھیجا ہے وہ بھی بظاہر چاردہ معصومین میں سلم سے نہیں تھے. اسی طرح تمام ائمہ نے غیر معصوم ہستیوں کو لیکن تعلیم یافتہ باکردار بخشخصیت ہستیوں کو بنا کے بھیجا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے دسویں امام نے بھی, امام علی نقل علیہ السلام نے بھی کیا کام کیا ہے, مختلف شخصیات کی تربیت کر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا. اور آپ یہ دیکھیں اہل بیت سے جو دعائیں منقول ہیں, علقمہ ہے, ابو حمزہ ہے, کمیل ہے, اسی قسم کی اور بھی دعائیں ہیں جو اہل بیت کے شاگردوں کے نام سے معروف ہوئی ہیں. وَإِلَّا دعائے کمیل کا نام دعائے کمیل نہیں ہے. کمیل نخفی ایک شاگرد ہے امیر المومنین کے, بلا کا حافظہ ہے. امیر المومنین نے ایک دفعہ دو بڑی یاد کر لی اور اس کو بعد میں نقل کیا آنے والی نسلوں کے لیے. ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کے بھی شاگرد ہیں اور اس سے پہلے والے امام کے بھی شاگرد ہیں, دو تین اماموں کا زمانہ دیکھا ہے. امام سجاد کی دعا ہے دعا ابو حمزہ سمالی جو سحری میں پڑھی جاتی ہے, لیکن کیا ہے امام کے شاگرد کے نام سے. یعنی غین غیر معصوم ہستیوں کا ایک کردار رہا ہے مکتب اہل بیت کی ترویج میں. آج کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کو منطق ائمہ کا علم نہیں ہے. تو اہل بیت نے نیٹ ورکنگ کی اپنے نائبین کے ذریعے سے اپنے شیعوں تک, اپنے محبوں تک اور مسلمانوں تک پیغام رسانی کی, نیٹ ورکنگ کی, اور آپ ان کے ذریعے سے حالات سے مطلع ہوتے تھے. یہاں پر ایک اور نقطہ میں دینا چاہتا ہوں, اہل بیت علم غیب رکھتے تھے لیکن انہوں نے کبھی علم غیب کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. امام حسین چاہتے تو علم غیب کے ذریعے سے صورتحال واضح ہو جاتی کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے, لیکن نہیں, چونکہ ایک انسان کی مانند زندگی گزارنی تھی تاکہ ہم انسانوں کے لیے آئیڈیل بن سکیں, لہذا اپنے نائب اور اپنے سفیر کو بھیجا کہ جاؤ کوفے جا کر حالات معلوم کرو بالکل انسانی تقاضوں کے مطابق, ایک عام انسان کی طرح. جو آپ کی حکمت عملی تھی کربلا میں وہ بھی ایک عام انسان کی طرح تھی. آپ نے جو خطوط لکھے ہیں, آپ نے جو باتیں کی ہیں, آپ نے جو پیغامات دیے ہیں, سب ایک عام انسان, ایک عام حکمران کی طرح, تاکہ لوگوں کے لیے اسوہ عمل بن سکیں, آئیڈیل بن سکیں, رول ماڈل بن سکیں. امام علی نقی علیہ السلام نے بھی عین یہی کام کیا ہے کہ اپنے نمائندوں, نائبین اور خاص شاگردوں کے ذریعے سے اطلاعات لیتے تھے, ان کو خطوط لکھتے تھے, نامے لکھتے تھے اور پھر ہدایات دیتے تھے. چار نکات میں نے یہاں پر آپ کی سماعت کے لیے نقل کیے ہیں کہ چار بڑے کام امام علی نقی علیہ السلام نے انجام دیے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ, چونکہ زمانہ جو ہے وہ عصر غیبت کی طرف بڑھ رہا ہے, دسویں امام, گیارہویں, بارہویں امام, ساٹھ ستر سال تقریباً 212 ہجری ہے اور 250-56 کے لگ بھگ جو ہے وہ امام کی ولادت اور پھر وہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. 50 سال سے بھی کم کا عرصہ ہے. 212 ہجری یا 214 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد نصف صدی یعنی 250 کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو عصر غیبت نزدیک ہے. اہل بیت علیہ السلام اس دوران جو مکتب تشیع پہ اعتراضات ہو رہے ہیں, جو اس کو غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے سے غالی افراد نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مجلس میں نے ائمہ علیہ السلام اور غالی افراد کے عنوان سے خطاب کیا تھا, جس میں اہل بیت علیہ السلام نے غالی اور غلات کے خلاف اپنے ایکشن کو, اپنی باتوں کو بیان کیا اور ہماری لائحہ عمل چھوڑا. یہ چھٹے امام کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا. امام کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو نہیں, یہ چھٹے امام کا قول ہے, ان کے ساتھ بیٹھو نہیں, ان کے ساتھ مسافہ نہیں کرو, ان کے ساتھ معاشرت اختیار نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ نہ ان کا دین سالم ہے اور نہ وہ چاہیں گے کہ تمہارا دین صحیح ہو, سالم ہو, تمہارے دین کو منحرف کر دیں گے, تم کو منحرف کر دیں گے دین سے. اس بنا پر چھٹے امام سلسلہ شروع ہوا ہے. اور کیوں؟ تو کہ تعلیمات اہل بیت کو خراب کیا جائے, مکتب اہل بیت کے چہروں کو خراب کیا جائے. اب اہل بیت علیہ السلام عصر غیبت کی طرف بڑھے, خصوصاً ये जो 30-40 साल का अरसा रह गया है, इसमें इमाम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मकतब तशय्यु का जो असल चेहरा है, हकीकी चेहरा है, उसको लोगों के सामने बयान कर सके। ये चार काम। सबसे पहला काम जो इमाम अली नकले सलाम ने किया वो ये कि अहल बैत और आम मुसलमानों के दरमियान राबता कायम किया, मजबूत किया। दूसरा काम जो अहल बैत ने किया, खुसूसन हमारे इन इमाम ने किया, वो ये कि अहल बैत की विलायत और रहबरी पे ताकीद की कि अहल बैत के नक्शे कदम पे चलो। तीसरा काम ये किया कि मकतब अहल बैत पे साबित कदम रहो, उसकी निशानियाँ बताएं, उसकी खसूसियात बताएं। और चौथा काम जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने किया है वो गाली अफराद से मुकाबला है। ये चार बड़े काम ये किए। अब आप देखिए आज के दौर में बात को पहुंचाना कितना आसान है। मैं यह गुफ्तगू कर रहा हूं, आप 5 मिनट का 3 मिनट का यहीं पे बैठे बैठे मोबाइल से एक क्लिप बनाइए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और उसको उठाकर व्हाट्सएप के ज़रिए से ही किसी भी चैनल के थ्रू जो है दुनिया के किसी कोने में भेज दें। यानी आनन फानन मेरी आवाज़ मुझसे पहले बहुत दूर तक चली जाएगी। आसान है कितना बयान करना, लेकिन उस ज़माने में ये हालात नहीं थे। कोई ना रेडियो था, ना टेलीविज़न था, ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना मोबाइल था। अहले बैत किस तरीके से अपनी गुफ्तगू को अहले बैत, मकतब अहले बैत के हकीकी चेहरे को लोगों तक पहुंचाते? बयान पे पाबंदी, लोगों से मिलने जुलने पे पाबंदी, इमामों को महसूर करके रखा गया, कैद में रखा गया है, पाबंदी है। अब ख़ास असहाब का आना जाना है, उन ख़ास असहाब के ज़रिए से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपने पैगाम को लोगों तक पहुँचाया है। यानी अगर बयान पर पाबंदी है, मजलिस पर पाबंदी है, दर्स पर पाबंदी है, तो दूसरे तरीके से। और एक और काम जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने किया है, दो काम जो खुसूसन इस मैदान में किए हैं, एक खतूत के ज़रिए से और एक दुआओं के ज़रिए से आइम्मा ने अपने मकसद को पहुंचाया है। खतूत के जवाबात देकर, उनके नुमाइंदे आते थे, नायबीन आते थे, ख़त का जवाब, ख़त लेकर सवालात हैं या शफाही तौर पर, ज़बानी तौर पर इमाम की खिदमत पेश करते थे, इमाम जवाब देते थे और उसको वो मरकूम कर लिया करते थे उनके नायबीन, ये ख़ुद इमाम जवाब दिया करते थे, या फिर दुआओं के ज़रिए से अहले बैत अपने पैगाम को पहुँचाया करते थे। जो पहला काम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने किया है, जिसे कि बाकी आइम्मा ने किया, कि लोगों को करीब करो। यही वजह है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दुरूद भेजे मोहम्मद वालमा, लौ अलमन्नास महासिना कलामिना लत्तबाउना। इमाम कह रहे हैं कि लोग अगर हमारे कलाम को पहचानेंगे तो हमारी इत्तबा के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी इमाम कह रहे हैं कि तुम अहले बैत को पहचानवाना चाहते हो, उनका तारुफ़ कराना चाहते हो। कोई अलम लगा के तारुफ़ कराना चाहता है, ये भी एक तारुफ़ का अंदाज़ है। कोई मजलिस करा के तारुफ़ कराना चाहता है, ये भी एक अंदाज़ है। कोई महफिल मीलाद करके तारुफ़ कराना चाहता है अहले बैत का, भाई अहले बैत की महफिल मीलाद है, मजलिस है, मातम है, अलम है, नज़र है, आप आइए, ये भी एक तारुफ़ है। लेकिन इमाम कह रहे हैं कि सबसे बेहतर तारुफ़ क्या है अहले बैत अलैहिस्सलाम का? कि हमें पहचानवाया जाए, हमारा तारुफ़ कराया जाए। वो तिशनगी जो आलम इंसानियत में मौजूद है खुदाई तालीमात के लिए, उस तिशनगी को कैसे दूर किया जाए? यकीनन कुरान और अहले बैत, कुरान की तिलावत की जाए, तजवीद की जाए, दर्स दिया जाए, मफाहिम का दर्स रखा जाए, दर्स कुरान दिया जाए, दर्स तफसीर दी जाए, ये भी तरीक़ा है कुरान को मुतारिफ़ कराने का। अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतारिफ़ कराया जाता है, लेकिन इमाम कह रहे हैं सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि हमारी बातों को, हमारे कलाम को, हमारे बयानात को, हमारे इरशादात को लोगों के सामने बयान करो। लौ अलमन्नास महासिना कलामिना, लोग अगर हमारे कलाम की खूबसूरतियों को जान लें, महासिन हुस्न को कहते हैं, खूबसूरतियों से आगाह हो जाएँ, लत्तबाउना, वो हमारी पैरवी के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें कलमा पढ़वाने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें फर्शे अदा, फर्शे महफिल बिछाने की ज़रूरत नहीं होगी। इमाम कह रहे हैं, कौन आठवीं इमाम कह रहे हैं कि अगर हमारे कलाम की खूबसूरतियों को लोगों के सामने बयान करो لتباؤنا, لوگ ہمارے عاشق و دلدادہ و فریفتہ جان چھڑکنے والے ہو جائیں گے. یہ دیکھیے اہل بیت خود بتا رہے ہیں کہ دوسرے طریقہ دوسری جانب, لیکن جو طریقہ اہل بیت بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے کلام کو بیان کیا جائے. اب اہل بیت کس طریقے سے اپنے کلام کو بیان کر رہے ہیں, یا خطبات کے ذریعے سے, امیر المومنین کے خطبات موجود ہیں, امام حسین کے خطبات موجود ہیں, یا امام سجاد کی دعاؤں کے ذریعے سے, یا امام زین اللہ, امام محمد باقری, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احادیث کے ذریعے سے جس میں فقہ کے احکام کو بیان کیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے پھر امام رضا کے علمی مناظرات کے ذریعے سے, یا پھر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت, لوگوں کو اہل بیت سے قریب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب دیکھیں کہ بیان پہ پابندی, خطاب پہ پابندی, دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت اپنا میسج پہنچا رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد, اے خدا درود بھیج محمد اور ان کے آل پر, درود بھیج محمد و آل محمد. ولا تقطع بینی و بینہم فی الدنیا والآخرہ, اے خدا میرے اور ان کے درمیان, یعنی میرے چاہنے والوں کے درمیان, میرا رابطہ دنیا اور آخرت میں منقطع مت کرنا. امام دعا کر رہا ہے, یعنی امام یہ بتا رہا ہے کہ جتنا تم امام سے رابطہ کرنا چاہتے ہو, امام اس سے 100 گنا زیادہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولا تقطع بینی و بینہم فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں مجھ میں اور ان میں جدائی مت ڈال. یعنی امام معصوم یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں, اے عاشقوں, اے محبوں, اے پیروکاروں, اے شیعہ, اے محفل میلاد منعقد کرنے والوں, جتنی تمہیں ضرورت ہے امام کی کہ ہم امام سے ملیں, امام کو 100 گنا, امام 100 گنا تم سے زیادہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھے. یہی وجہ ہے دعا ندبہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں, متا ترانا و نراک. متا ترانا یعنی اے امام زمانہ کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو. متا ترانا کب آپ ہمیں دیکھیں گے, و متا نراکا اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. یہ معصوم کے الفاظ ہیں, امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ دعا ندبہ کے الفاظ جو 12ویں امام کے لیے. متا ترانا یعنی اس دعا میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کب آپ ہمیں دیکھیں گے, یعنی امام کا اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا مقدم ہے امام کے چاہنے والوں کا امام کو دیکھنے پر. یہاں سے امام کی دلچسپی, امام کی توجہ, امام کی عنایت سامنے آتی ہے. یہاں پہ امام یہ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی, ولا تخت بینی و بینہم فی الدنیا والآخرہ, اے خدا میرے اور میرے چاہنے والوں کے درمیان آنے واحد کے لیے بھی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, جدائی مت ڈال. اور عجیب جملہ اگلا یہ دیکھیں, وجعل عملی بہم متقبلا. اللہ اکبر, جو حقیقی شیعوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں امام, کیا کہہ رہے ہیں, اے خدا میرے عمل کو ان کے توسط سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. کتنی عجیب دعا ہے امام کی, وجعل عملی بہم, بہم یعنی ان شیعوں کی وجہ سے, متقبلا میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لی. یہ ہے اہل بیت کے شیعوں کا مقام. یعنی اگر کبھی موقع ملے تو اہل بیت کی نظر سے شیعہ کی صفات کو, اس لیے مولا کائنات فرماتا ہے ان اللہ اختار لنا شیعتن, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شیعوں کو چن لیا ہے. یہ چن لیا کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے ہے, یہ بھی روایت کہتی ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل دینتنا, اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. یہ خود حجت ہے روایت ان غالیہ افراد کے لیے جو کہتے ہیں کہ امام کا نزول یا ظہور ہوتا ہے, امام کی ولادت نہیں ہوتی. بہرحال اس میں بڑا گہرا ٹاپک ہے یہ, بڑا وسیع ٹاپک ہے, یہ مٹی سے کیا مراد ہے. ان افراد کے لیے حجت تمام ہو گئی ہے, شیعتنا خلقوا من فاضل دی, ہماری بچی ہوئی مٹی سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ہمارے لیے شیعوں کو. پھر امام علی نے اس کی صفات بیان کی, وہ میں وارد ہونا نہیں چاہتا تاکہ موضوع پہ رہوں. پہلا کام یہ کہ اہل بیت اور عوام کے درمیان مسلمانوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم کیا کہ اے مسلمانوں، اے شیعوں پیروکاروں، تم جتنے امام سے ملنا چاہتے ہو تمہارا امام تم سے 100 گنا زیادہ مشتاق ہے تم سے ملنے کے لیے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ کہہ رہا ہے کہ خدا ان شیعوں کی وجہ سے وجل عملی بہم متقبلا۔ یہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس کی روایت کا جو ایڈریس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ قصہ یہیں کہیں تمام ہو جائے، بعد میں پھر کہا جائے گا یہ کہاں سے ذکر کر دیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ مصباح المتہجد مسند الامام الہادی علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں کتابوں سے روایت یہ نقل کی گئی ہے۔ دوسرا کام جو امام نے کیا، امام علی نقل علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و رہبری پر تاکید کی ہے کہ دیکھو انہی کے ماننے والے بنو، انہی کے پیروکار بنو۔ جب ولایت ان سے لے رہے ہو، جب نماز ولایت کے ذریعے سے قبول، جب روزہ ولایت کے ذریعے سے قبول، جب حج ولایت کے ذریعے سے قبول، زکاۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، تولا ہو، تبرع ہو، تقلید ہو، کوئی بھی عمل ہو اگر ولایت کے سائے میں ہے تو قبول، اور ولایت سے ہٹ کر ہے تو قبول نہیں ہے۔ تو پھر جب ولایت کو اہل بیت سے لے رہے ہو تو پھر سیاست کو بھی اہل بیت سے لو، تعلیم کو بھی اہل بیت سے لو، اقتصاد کو بھی اہل بیت سے لو، معیشت کو بھی اہل بیت سے لو، ہر چیز کو، زندگی کے تمام شعبوں کو، مختلف شعبہ ہے زندگی، تمام فیلڈز آف لائف کے احکامات کو اہل بیت سے لو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ ولایت اہل بیت سے لیں گے؟ سیاست کے لیے فلاں انجمن، فلاں پارٹی، فلاں انسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں گے، جناب ہمیں، ہم تمہیں ووٹ دیتے ہیں، تم ہماری نالی صحیح کروا دو، ہمارا جلوس نکلوا دو، ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو۔ تعلیم کے لیے آکسفورڈ کے پاس جائیں گے، خان والوں کے پاس جائیں گے، یا اسی طریقے سے اخلاق کی بات ہوگی تو یونان کا، توران کا، فلاں کا اور جاپان کا جو ہے وہ اخلاق اٹھا کے لیے آئیں گے۔ جب ولایت اہل بیت سے تو پھر نظام تعلیم بھی اہل بیت سے، نظام اخلاق بھی اہل بیت سے، نظام اقتصاد بھی اہل بیت علیہ السلام سے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ہے اب جو اس میں تقصیر کر رہا ہے کہ ولایت اہل بیت سے لیں گے لیکن سیاست کسی اور سے، سیاسی پارٹیوں سے، یا تعلیم کسی اور سے، یہ شخص مقصر ہے، یہ شخص مقصر ہے تقصیر کر رہا ہے کہ ولایت اہل بیت سے، بقیہ زندگی کے لیے جس سے چاہے۔ نہیں، یہاں پہ یہ توجہ رہے کہ ہمیں اپنی موجودہ زندگی میں رہنے کے لیے، اپنے جغرافیائی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے، بہرحال ہمیں یا تو خود پولیٹیکل پاور بننا ہے، یا اس اپنی پولیٹیکل پاور بننے کے ساتھ ساتھ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ الحاق کرنا ہوگا، سیاست میں داخل دینا ہوگا، کہیں حمایت کرنی ہوگی، مخالفت کرنی ہوگی۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے مختلف شیعہ جماعتیں مختلف جماعتوں کی حمایت کرتی ہیں یا ان کی نفی کرتی ہیں، ان کے ساتھ نہیں دیتی، خاموشی اختیار کرتی ہیں، تو کہا جاتا ہے کل تو ان کے مخالف تھے، آج ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ کوئی قرآن کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہاں ایشوز کی سیاست ہوتی ہے۔ جب تک آپ نظام کو بدلیں گے اور آپ کے جب نظام بدل جائے گا اس کے بعد ہم کچھ کریں گے، نہیں، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ آپ اس پاکستان میں رہنے والے ہیں، انہی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، یہی عوام، اسی عوام کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے، لہذا آپ کا ایک پولیٹیکل ایشو، مختلف پولیٹیکل ایشوز پر آپ کا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی پولیٹیکل پاور ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے۔ بہرحال اس بنا پر یہ بات تذکرتاً عرض کر کے جا رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ تاثر لیا جائے کہ ہم انتخابی عمل میں یا سیاسی عمل میں وارد ہونے کے لیے جو ہے اس کی نفی کر رہے ہیں، نہیں۔ لہذا یہ افراد مقصر ہیں کہ جو در حقیقت اہل بیت کے فضائل کو چھپاتے ہیں یا ان کی ولایت کو لے کر دوسرے نظام ہے زندگی کو کسی اور سے یا غیر معصوم ہستیوں سے لیتے ہیں۔ بعض مقامات پر اہل بیت نے گلہ کیا ہے اپنے شیعوں سے کہ ہمارے غیر سے تم مختلف نظاموں کو اور ارشادات کو لیتے ہو لیکن ہمیں بھول جاتے ہو، اور یہ ہمارے انکار کے مساوی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ ہمارے انکار کے مساوی کے نام ہمارا لو اور پھر نظام زندگی کو کسی اور سے، تعلیم کسی اور سے، سیاست کسی اور سے، اخلاق کسی اور سے، اقتصاد کسی اور سے۔ تو یہ اہل بیت نے تاکید کی ہے، اور یہ جملے ہیں زیارت جامع کبیرہ کے، یعنی منشور امامت جس کو کہا جاتا ہے، وہ زیارت کہ جس میں اہل بیت کے حقیقی فضائل का एक झलक हमारे सामने पेश की गई है अज़ीज़ाने गिरामी। मादनुर रहमा, रहमत के मादन हैं, काने हैं। अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि वमा रसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो फिर उस आलमीन की रहमत तक पहुंचने के लिए और उसे फैजियाब होने के लिए आले मोहम्मद का दरवाज़ा खटखटाना ज़रूरी है। इसलिए इमाम कह रहे हैं मादनुर रहमत हैं, खुज़ानुल इल्म खजीने हैं, खजाने हैं, ये समंदर हैं इल्म के। क़ादतुल उमम, ये क़यादत करने वाले हैं। एक कायद होता है, एक सायक होता है। कायद वो होता है जो आगे चलकर अमल करके दिखाता है, फिर उसके पैरोकार उसकी पैरवी करते हैं, इसको कहते हैं कायद। एक कायद होता है, काफ अलिफ हमजा दाल कायद, कायद कैद करने वाला, कायद कायद यानी क़यादत करने वाला। कायद और कायद में फ़र्क है। कायद किसे कहते हैं? कायद चालें चलने वालों को, मनफी मकर फरेब करने वालों को कहा जाता है, लेकिन कायद क़यादत करने वालों को कहा जाता है, जो पहले आगे चलता है। अब जो भी क़यादत का हकदार होगा उसे पहले आगे चलना होगा, पहले खुद अमल करके दिखाना होगा, बाद में कौम को दावत देनी होगी। क़ादतुल उमम, एक सायक होता है। सायक कौन होता है? आपने देखा होगा कुछ अफराद अपने रेवड़ को पीछे से हाँकते हैं, कुछ आगे चलते हैं। जो आगे चलते हैं वो कायद होता है, जो पीछे से लकड़ी मार के हाँकता है वो होता है सायक। सौक देने वाला, धक्का देने वाला, चलो ज़बरदस्ती, आगे आगे चलने वाला नहीं चलना चाह रहा, आप उसे धक धक के चला रहे हैं, चलो चलो चलो। अहले बैत ऐसे नहीं हैं। अहले बैत ने कहा कि आज़ादी, इख्तियार, इरादा तुम्हारे पास है, हम कायद हैं। क़ादतुल उमम कौन? इमाम फरमा रहे किस के लिए? अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। ये उम्मतों की क़यादत करने वाले हैं, उम्मतों की यानी हर दौर की उम्मत, यानी जब से ये कुरान और कुरान के बाद से ता क़याम क़यामत जितनी भी उम्मतें आएंगी, अल उमम, उमम यानी जितनी भी उम्मत आएंगी सब की क़यादत करने वाले हैं। उसके बाद का सियासतुल इबाद, बंदों के लिए सियासत करने वाले। सियासत का माना, पॉलिटिक्स का माना हमारी कुछ और लिया जाता है। अरबी ज़बान में सियासत साइस यानी सुधारने वाले, राम करने वालों को कहा जाता है। साइस घोड़े के लिए, घोड़े की खिदमत करने वालों को साइस कहा जाता है। सियासतुल इबाद यानी राम करने वाले, आमादा तैयार करने वाले, कौमों को, अफराद को, ग्रोहों को आमादा तैयार करने वाले, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का किरदार यही है। उसके बाद कहा उमाना उर रहमान, खुदा के अमानतदार बंदे हैं। अमानतदार बंदे कौन? इमाम अली नकी अहले बैत के लिए फरमा रहे हैं। उसके बाद का आइम्मतुल हुदा, ये सिर्फ आइम्मा नहीं है, ये आइम्मतुल हुदा हैं। कुरान की आयत है वजअलनाहुम आइम्मा यहदून बिअम्रिना, सूरह अंबिया में इरशाद हुआ क्या कि हमने इनको इमाम बनाया, ये हमारे अमर की वजह से हिदायत करते हैं। इमाम कह रहे हैं कि हम कुरान की नज़र से, कुरान की सनद के मुताबिक आइम्मतुल हुदा हैं, हिदायत करने वाले इमाम हैं। कुछ वो थे तारीख में कि जिनको हिदायत की जाती थी कि अब आप ये बोलिए, अब ये करिए, अब यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, स्टेटमेंट दीजिए। तारीख में गुजरे ऐसे लोग, लेकिन अहले बैत ऐसे नहीं थे, ये मकतब वही के शागिर्द हैं। वरसतुल अंबिया आइम्मा के वारिस हैं, इसीलिए इमाम अली के बारे में भी है और बारहवें इमाम के बारे में भी है कि जो आदम की फला सिफत देखना चाहता है वो अली मुर्तज़ा में देखे, जो नूह की या इब्राहिम की या मूसा की, ईसा की फला फला सिफत को देखना चाहता है वो अली मुर्तज़ा को देखे, या जो मुख्तलिफ गुजरे हुए अंबिया की फला फला चीज़ों को, उनकी अंगूठी को, उनके लिबास को, उनके असा को देखना चाहता है, तो ये तमाम ख़जाने इमाम ज़माना के पास महफूज हैं। वरसतुल अंबिया वारिस, यानी माल के लिहाज से भी और सिफात के लिहाज से भी। अस्सलामु अलैके या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैके या वारिस नूह नबीउल्लाह, अस्सलामु अलैके या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह। ये वारिस सिर्फ इमाम हुसैन वारिस नहीं हैं, तमाम आइम्मा वारिस हैं। और फिर खुद ये वरसतुल अंबिया कहना इस बात की दलील है कि रसूलल्लाह तरका छोड़ के गए थे, कि जिन अफराद ने रसूल की साहबजादी को रसूलल्लाह के बाद बागे फिदक ये कह कर नहीं दिया था, जबकि बुखारीफ में और दूसरी मुस्तनद किताबों में रिवायत मौजूद है कि नहीं दिया खुलाफा ने, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अंबिया की अंगूठी, हज़रत सलमान की अंगूठी, हज़रत یوسف کا پیراہن کرتا اور حضرت موسیٰ کا ایسا امام زمانہ کے پاس ہے، یعنی وارث ہے امام، اس کے پاس موجود ہے. تو رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس ہے، کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ اٹھا کے خدا کی راہ میں دے دیا، آپ ناراض ہوئے، کہا کہ پھر وارثوں کا کیا ہوگا؟ یعنی ایک امت کے وارث کے لیے رسول اللہ اتنے پریشان ہو اور اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے کے جائیں اور دے کے جائیں تو یہ کہے کہ ہم مال اتر کر نہیں چھوڑتے، ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورثۃ الانبیاء وحجج اللہ علی اہل الدنیا والآخرہ، یہ حجت خدا ہیں. کس طریقے سے اہل بیت نے مختلف حوالوں سے، یعنی معدن رحمت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، خدا کے امانت دار ہونے کے حوالے سے، ائمہ ہدا ہونے کے حوالے سے، انبیاء کے وارث ہونے کے حوالے سے، اور حجت اور دلیل ہونے کے حوالے سے بتائے کہ اہل بیت کے راستے پہ گامزن رہو. اس کے بعد کہا اشہد انکم الائمۃ الراشدون، آپ راشد ہیں، رشد دینے والے ہیں. المہدیون، آپ ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت دینے والے بھی ہیں. المعصومون، آپ درجہ عصمت پہ فائز ہیں. المکرمون، آپ مکرم ہیں، عزت یافتہ ہیں. المقربون، آپ خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں. المتقون، اہل تقویٰ ہیں. الصادقون، صادق سچے ہیں. المصطفون، آپ چنے ہوئے برگزیدہ ہیں. المطیعون للہ، اور اللہ کے اطاعت گزار. یہ اہل بیت علیہ السلام تعارف کرایا. وقت چونکہ تیزی سے گزر رہا ہے، میں اور اس کو مختصر کروں. تیسرا جو کام امام علی نقی علیہ السلام نے انجام دیا وہ یہ کہ مکتب اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کی ہے. پھر یہ تقریباً وہی جملے ہیں جو زیارات سے لیے گئے ہیں. وجاہد تم فی اللہ حق جہاد، آپ ائمہ نے جہاد کیا خدا کی راہ میں جیسے جہاد کا حق تھا. حتی اعلن تم دعوتہ، یہاں تک کہ آپ اہل بیت نے خدا کی دعوت کو عام کر دیا، اعلان عام کر دیا خدا کی دعوت کا. وبینتم فرائضہ، اور آپ نے خدا کے واجبات اور فرائض کو بیان کر دیا. وأقمتم حدودہ، اور آپ نے خدا کی حدود کو بیان کر دیا، قائم کر دیا. ونشرتم شرائع احکام، اس کے احکام کی باؤنڈریز کو بیان کر دیا. وسننتم سنتہ، اور خدا کے راستوں کو عملی طور پر واضح کر دیا. وہ فصل الخطاب عندکم، فصل الخطاب ہے آپ کے پاس، یعنی فیصلہ کن خطاب آپ کے پاس ہے، حرف آخر آپ کے پاس ہے. آیات اللہ لدیکم، خدا کی نشانیاں آپ کے پاس ہیں. وعزائم فیکم، اس کے عزائم آپ کے پاس ہیں. وہ نور ہو، وہ برہان ہو، اس کا نور، اس کا برہان کس کے پاس ہے؟ عندکم. وہ امر ہو الیکم، وہ خدا کا امر آپ کے پاس ہے. اس طریقے سے امام نے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کیا اور بتایا کہ اہل بیت کیا ہیں، اور اسی پہ ثابت قدم رہو. اور چوتھا نقطہ جو امام نے بیان فرمایا وہ یہ تھا غالی افراد سے. یہ میں نے بتایا چھٹے امام کے زمانے سے غالی افراد پیدا ہوئے جو من مانا. غالی افراد کون ہوتے ہیں؟ غالی افراد وہ ہوتے ہیں جیسے پانی ابھی نارمل اگر روم ٹیمپریچر پر رکھا ہے تو آپ اسے اٹھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسے بوائل کیا جائے، پانی کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ 100 ڈگری سینٹی گریڈ. 100 درجے پہ آ کے پانی بوائل ہونا، ابال آنا، جوش کھانا شروع کر دیتا ہے. غالی افراد کا عقیدہ نارمل ٹیمپریچر پہ نہیں ہوتا، وہ بوائلنگ پوائنٹ پر ہوتا ہے. نہ وہ خود صحیح ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو صحیح رہنے دیتے ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ ان سے بچو، ان سے ہاتھ نہ ملاؤ. کچھ وہ افراد ہیں غالیوں میں جو مغرض ہیں، سامنے نہیں آئیں گے، پیٹ پیچھے بیٹھ کے ڈورے ہلاتے رہیں گے. جیسے ایک بچہ نماز پڑھنے جا رہا تھا تو ایک ایسے ہی بیچارہ غالی زدہ نوجوان، غالی زدہ یعنی جس کو ہائی جیک کیا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، برین واشنگ کی گئی تھی اس کی، اس نے کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اس نے کہا علی کی قتل کا جا رہے ہو؟ نماز تو کربلا والے پڑھ گئے. اب یہ بچہ تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، اس نے کہا کہ اچھا نماز اگر کربلا والے پڑھ گئے تو پھر کربلا میں امام سجاد پہ سے ساقط ہونی چاہیے تھی نماز.
حضرت زینب پہ سے ثابت ہونی چاہیے تھی، جو سب سے بڑا عزادار ہے کائنات کا کون ہے؟ امام سجاد، امام سجاد سے بڑھ کر تو کوئی عزادار نہیں ہے نا، جو کربلا میں موجود بھی ہے، وارث بھی، عزادار بھی ہے، اس سے نماز ثابت نہیں ہوئی، اور تیرے کہنے کی وجہ سے نماز ثابت ہو جائے گی، تیرے جیسے منحرف افراد کی وجہ سے نماز ثابت ہو جائے گی، تو لہذا تو خاموش ہو جا. اس نے کہا کہ نماز ثابت ہونی ہوتی تو امام سجاد اور بی بی زینب سے ثابت ہو جاتی. پہلا اس کو خاموش کرا دیا. اس نے کہا یہ علی کی قتل گاہ ہے. اس نے کہا ہاں یہ علی کی قتل گاہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ پھر کربلا کیوں جاتے ہو جو حسین کی قتل گاہ ہے؟ سامرہ کیوں جاتے ہو جو امام کی قتل گاہ ہے؟ وہاں کیوں جاتے ہو؟ وہ بھی تو قتل گاہ ہے، تو وہاں زیارت کے لیے جاتے ہو، اور علی کی قتل گاہ چونکہ مسجد ہے، نماز ہے، خدا کی عبادت ہے، حلال و حرام ہے، وہ مولوی بیٹھا ہے، مجتہد کے نمائندہ بیٹھا ہے، ولی فقی کا چاہنے والا بیٹھا ہے، لہذا اس مولوی کے پاس مت جاؤ، وہ گمراہ کر دے گا، وہ علی کی قتل گاہ ہے. تو اگر قتل گاہ یہ علی کی قتل گاہ ہے تو پھر کربلا امام حسین کی قتل گاہ ہے، وہاں زیارت کے لیے ہزاروں روپے دے کے جاتے ہو. تو یہ تضاد کیسا؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. اب یہ بچہ نوجوان ہوشیار تھا، اس نے جواب دے دیا. تو یہ کچھ غالی زدہ افراد ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور کچھ مغرض افراد ہیں. مغرض افراد ہیں، مولویوں میں بھی اب آ گئے ہیں، اماموں کی شکل میں بھی آ گئے ہیں، ذاکروں کی شکل میں بھی، شاعروں کی شکل میں بھی، منقبت خانوں اور نوخانوں کی شکل میں بھی، معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ منحرف کریں. اہل بیت علیہ السلام نے مقابلہ کیا ہے چھٹے امام سے لے کر، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اور پھر امام نے بھی مقابلہ کیا ہے. وہ صرف ایک روایت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. امام یہاں پہ فرماتے ہیں لیس ھذا من دیننا فاعتزلہ. یہ اس قسم کی تاویلات جو پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے دین اور مکتب اور تعلیمات کا حصہ نہیں ہیں، ان سے پرہیز کرو. رجال کشی میں یہ امام کی روایت موجود ہے، جب علی بن حسکہ اور قاسم یقطینی جیسے افراد، غالی منحرف افراد، من مانے عقائد کو پیش کرتے تھے، من مانے نظریات کو پیش کرتے تھے، تو امام نے کہا کہ ان سے بچو. یہ چار امام کے کام تھے. اور آخر میں چاہتا ہوں کہ امام کی دو حدیثوں کو تبرک کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. پہلا امام نے ایک قول یہ ہے الناس فی الدنیا بالاموال وفی الاخرۃ بالاعمال. دنیا میں لوگ اپنے اموال و مال و دولت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. کچھ لوگ مال کو مقصد بناتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ دنیا میں تو مال کے ذریعے پہچان ہو جائے گی، لیکن اصل پہچان آخرت کی ہے، وہ ہے اعمال سے. اعمال یعنی صحیح راستے پر، صحیح ہدف کے لیے گامزن رہنا، یعنی اپنے عقیدے، اپنے اظہار، اپنی مرضی کے مطابق انسان. امام کہہ رہے ہیں کہ اعمال کے لیے فکر کرو، دنیا کے لیے فکر کرو، کماؤ، دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو. اس یہ نیت رکھو کہ خدا مجھے صاحب استطاعت کرے، میں 10 بچوں کی شادی کراؤں گا، میں 10 بچوں کے اسکول کی فیس دوں گا، میں 10 لوگوں کو زیارات میں بھیجوں گا، میں 10 لوگوں کو حج میں بھیجوں گا. اس نیت سے کماؤ اور خدا تمہیں صاحب استطاعت کرے، یہ عبادت ہے، قسم خدا کی عبادت ہے، یہ عبادت ہے. اللہم اغنے کل فقیر، اللہم، یہ جو پوری دعا ہے، اے خدا تو ایسا کر دے، تو غریبوں کو امیر کر دے، تو بے لباسوں کو لباس دے دے، بھوکوں کو جو ہے کھانا کھلا دے، اور پیاسوں کو اور بے لباسوں کو لباس دے دے، اور قرض داروں کے قرضوں کا ادا کر دے، تو یہ کون کرے گا؟ خدا کے کرے گا یا ہم اور آپ کریں گے؟ یقینا ہم اور آپ کریں گے. یعنی گویا اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں اپنی اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے. اے خدا قرض داروں کی اس دعا میں دو مرتبہ خدا نے اقتصادی مشکلات کو ذکر کیا ہے، اس چھوٹی سی دعا میں دو مرتبہ خدا نے اقتصادی مشکلات کو. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اقتصادی مشکلات کو حل کریں، نظر کریں، عہد کریں کہ اگر خدا نے مجھے یہ، میرا کام ہو گئے، میری جاب لگ گئی، میری شادی ہو گئی مثال کے طور پر، یا جو ہے میرا اولاد ہو گئی، یہ فلاں کام ہو گیا، تو میں کسی بچے کی شادی کراؤں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں علم نکالوں گا، مجلس کراؤں گا، وہ بھی ایک نظر ہو سکتی ہے، لیکن ایسی نظر جس سے کوئی فائدہ ہو. کیا ہوا؟
اہل بیت نے پنجتن امام حسن امام حسین بیمار ہوئے، کیا نیت کی؟ کہ جب یہ شفا یاب ہو جائیں گے تو کیا کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوا، یعنی معنوی برکت حاصل کریں گے، معنوی برکت حاصل کی، اور جو طعام تھا وہ اٹھا کے غریب مسکین و یتیم کو، فقیر کو، اسیر کو، مسکین کو دے دیا۔ تو ہماری نظریں بھی ایسی ہی ہونی چاہیے اہل بیت کے راستے پر، کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کریں اس نیت سے کہ میں کما رہا ہوں تاکہ صاحب استطاعت بنوں اور لوگوں کی مشکلات کو حل کروں۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں یہ کمانا ثواب ہے اگر خدا کی اطاعت اور عبادت کے صاحب میں ہو۔ بہرحال امام کہہ رہے ہیں دنیا میں لوگ مال سے پہچانے جاتے ہیں، آخرت میں اعمال سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور امام کا ایک قول یہ ہے، الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخر، دنیا ایک بازار ہے، یہاں پر ایک گروہ سود حاصل کرتا ہے، سود یعنی کامیاب ہوتا ہے، اور ایک گروہ خسارہ یا نقصان کا سامنا کرتا ہے۔ تم دیکھو کہ تم کس گروہ میں ہو، تم نقصان اٹھانے والے گروہ میں ہو یا تم کامیاب ہونے والے گروہ میں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب گروہ میں شمار ہو تو قرآن و اہل بیت کا دامن تھام لو، اور اس کامیابی کے لیے محفل میلاد ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک چینل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بیٹھتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ مختلف ایام ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت پوری ہو تو مختلف علماء اخلاق و عرفان نے مختلف طریقے بیان کیے، ایک طریقہ میں آپ کی خدمت پیش کر کے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی مشکل ہو، ایک تو زیارت وارثہ کا دامن نہ چھوڑیں، زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے، یا مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ بہرحال یعنی اہل بیت سے رابطہ، روزانہ کا رابطہ، وہ والا رابطہ نہیں جو مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، اور کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے، کوئی موبائل پہ ایس ایم ایس کر رہا ہے، نہیں، دل سے رابطہ، حقیقی رابطہ۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی مشکل ہو، ایک سورہ یاسین، ایک سورہ یاسین تمام ائمہ 13 معصومین کی طرف سے ہدیہ کریں بی بی دو عالم شہزادی کورن حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح، تمام ائمہ کی طرف سے ان کی نیابت میں آپ ایک سورہ یاسین، اور کئی دن تک کر سکتے، کئی دن تک کریں، اہل بیت سے حقیقی رابطہ اور رشتہ مضبوط ہو۔ تو ان چینلوں میں سے ایک چینل وہ یہ ہے کہ ہم فرش محفل پہ آ کر اہل بیت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو دیکھنے کی، ناپنے کی، تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیا ان کی سیرت پہ گامزن ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت پر